وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بات یہ ہے، ایک چیز کا بہت غم ہے جس کی وجہ سے آج میں نے یہ آیت پڑھی. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. معاشرے کی اکائی گھر ہوتا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پھر دارالافتاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر، جیسے یوں مثال سمجھیے کہ جب چاول وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں تو باورچی ایک دو چاول دیگ میں ہاتھ ڈال کے اور انگلی پر ان کو مسل کے دیکھتا ہے. اس میں دو تین چاول کے دانے آتے ہوں گے اور وہ مسل کے دیکھتا ہے، پوری دیگ کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، حالانکہ سارے چاولوں کو نہیں دیکھا اس نے، دو تین چاول دیکھے اور اس نے ایسے مسلا اور اس کو پتہ چل گیا کہ دیگ میں جو چاول ہیں وہ کس حالت میں ہیں. تو دارالافتاء بھی ایسی ہی جگہ ہے، یہاں جو مسائل آتے ہیں نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے. یہ تو وہ چند ایک لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ احساس ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جن جو مبتلا ہیں لیکن وہ مسئلہ نہیں پوچھتے، رجوع ہی نہیں کرتے. بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے. نہیں آ رہی ہے بات؟ اللہ کہاں ہے مشتاق؟ کہاں ہے؟ دیکھو پہلے وہ چیک کر لینا چاہیے، چیک کر لے گا تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. مشتاق کو بلاؤ، کہاں ہے مشتاق؟ ہو گیا؟ بھول گیا، بھول گیا ہوں گے شاید، میں نے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کھول دی. خیر، تو ایک یہاں دارالافتاء میں پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے، بالکل اس طرح جیسے باورچی دیگ میں ہاتھ ڈال کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاول کی اس وقت کیا صورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، وعاشروهن بالمعروف، کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک خالی یہی نہیں ہے کہ آپ اس سے مسکرا کے مل لیں اور نرمی سے گفتگو کریں، لیکن جہاں اس نے چاول میں نمک تیز کر دیا، سالن وقت پہ نہیں بنایا، آپ کے کپڑے استری صحیح وقت پر نہیں ہوئے، کوئی مجبوری ہوگی وہاں آپ بگڑ گئے، تو یہ اچھا سلوک اس کو نہیں کہتے. اچھا سلوک اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نرم برتاؤ بھی کیا جائے، اچھی طرح پیش بھی آئے اور اس کی غلطیوں کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کریں. یہ اچھا سلوک ہے، یہ ہرگز نہیں، اس کو نہیں کہتا کوئی تسلیم نہیں کرے، بلکہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے شریعت تسلیم نہیں کرتی کہ آپ اچھی طرح مل رہے ہیں، نرم گفتگو بھی کر رہے ہیں، مسکرا کے بھی ملتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جہاں آپ کا کوئی کام آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئی تو آپ سے بڑا پھر ظالم بھی کوئی نہیں. تو یہ اچھا سلوک نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف. میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے زیادہ مزاج کے خلاف جو چیزیں آپ کو پیش آئیں گی نا ہمیں آپ سب کو, وہ بیوی سے آئیں گی, کیونکہ اس کے ساتھ دن رات رہنا ہے ہمیں. جن لوگوں کے ساتھ دن, جتنا زیادہ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اس سے آپ کو بعض اوقات مزاج کے خلاف چیزیں بھی پیش آئیں گی. جیسے سفر میں ہوتا ہے, سفر میں چونکہ دن رات چند آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, دن رات ساتھ رہ رہے ہیں, بہت ساری باتیں مزاج کے خلاف پیش آتی ہیں. تو یہ جو زندگی کا سفر ہے, ازدواجی زندگی کا سفر, جو سارا آپ کو دن رات بیوی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں پیش آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا حکم دینا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ دیکھو اچھا سلوک کرنا. مراد یہ ہے تمہارے بہت ساری باتیں مزاج کے خلاف پیش آئیں گی, تم اچھا سلوک کرنا, برداشت کرنا. اس لیے فرمایا وعاشروہن بالمعروف. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کی شادی ہو, کسی لڑکے کی شادی ہو بہت بڑے خاندان میں کسی وزیر سے یا کسی بہت بڑے عہدیدار سے, اور وہ اپنے داماد سے کان میں کہے کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے اس کا خیال رکھنا, تو وہ کہتا ہے آپ بے فکر رہیں, مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ آپ بہت بڑے باپ ہیں, یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ بے فکر رہیں میں ہر طرح سے خیال رکھوں. تو فرمایا کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو ایک, یعنی باپ کی سفارش کو تو قبول کر رہا ہو اور اللہ کی سفارش کو رد کر رہا ہو. اللہ سفارش فرما رہے ہیں کہ میری بندیاں ہیں, دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو حضرت نے فرمایا انتہائی بدبخت ہے وہ جو اللہ کی سفارش کو رد کر دے بیویوں کے معاملے میں. فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کریہتموہن. آگے جو بات ہے وہ بڑی پیاری ہے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ان کی بعض چیزیں ناپسند ہوں, تمہیں کراہت ہو, تو فرمایا فإن کریہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اگر تمہیں کوئی بات ان کی ناپسند ہو, کوئی عادت ناپسند ہو, کوئی بات ناپسند ہو جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہو, تو ممکن ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی خیر ڈال دے, بہت بڑی اس میں خیر ڈال دے. لیکن دیکھو اچھا سلوک کے دامن کو نہ چھوڑنا. مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اکثر بیان فرمایا کرتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص غصے والا تھا, اس کی شادی شدہ تھا, شادی ہوئی تو وہ کسی وقت وہ گھر واپس آ رہا ہوگا, تو دور سے ہی اس نے دیکھا کہ میری بیوی باہر کھڑی ہوئی بے پردہ, گھر سے باہر نکل کے کھڑی ہوئی, اور وہ پستول اس کے پاس تھی, وہیں سے اس نے نشانہ لیا اور کام تمام کر دیا جی کہ بے پردہ گھر سے باہر کیوں آئی. اور جب گھر کے اندر وہ داخل ہوا تو وہاں سانپ موجود تھا, سانپ رینگ رہا تھا فرش پر. اب پتا چلا, اب ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ وجہ تھی. مگر اب کیا, اب کہتے ہیں نا وہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چپ گئیں کھیت. یہ غصہ ایسی چیز ہوتی ہے, کتنے گھر اس سے اجڑ گئے, کتنی زندگیاں برباد ہو گئی. فی نفسی یہ غصہ بری چیز نہیں ہے, فی نفسی بری چیز نہیں ہے. اگر یہ غصہ نہ ہوتا تو ہم جہاد نہیں کر سکتے تھے. کوئی مجاہد جہاد کے میدان میں نہیں اتر سکتا تھا اگر غصہ نہ ہو. یہ غصہ بہت بڑی نعمت بھی ہے, بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. لیکن رونا تو اس بات کا ہے کہ ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے, اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خوب کر رہے ہیں. تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ بے پردہ کیوں نکل آئی، اس پر اس نے نشانہ لے کے اور گولی مار دی اس کو. اندر جب آیا تو حقیقت کا حقیقت حال کھلی، مگر اس وقت تک سب کچھ اس کی تو بیوی مر چکی تھی. تو میرے بھائی تحمل بردباری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کس راستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہ جہاں بس ہمارے خلاف ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ کبھی بھی ضابطے سے گھر نہیں چلتے، یاد رکھیے یہ بزرگوں کی سے سنی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں کہ ضابطوں سے گھر نہیں چلتے، گھر ہمیشہ رابطے سے چلتا ہے. ضابطے شریعت نے بنا دیے، لیکن آپ اگر ان پر آپ ان کی ہی پابندی بالکل کہ یہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ نہیں. مثال کے طور پر کہ وہ جو گھر میں اگر یعنی شوہر اپنی بیوی کو الگ کمرہ دے دے، تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ کمرہ جو الگ دیا اگر بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے گھر لے کر دو، تو اس کے لیے گھر دینا ضروری ہے، گھر کا انتظام کرنا ضروری ہے شوہر کے ذمے. اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور اس پہ واجب ہے کہ گھر میں کوئی ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دے جو اس کے لیے ہو. شریعت نے یہاں تک حق دیا ہے کہ اس کے لڑکے کے ماں باپ بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اس کی دلہن کی اجازت، اس کی بیوی کی اجازت، یہ ضابطہ ہے شریعت. لیکن اگر آپ اس ضابطے کا اطلاق کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ہر ایک اس کو تسلیم کرے گا؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ گھر ضابطوں سے نہیں چلتے، گھر ہمیشہ رابطے سے چلتا ہے. یہ تو بحالت، یہ جو ازدواجی زندگی کے جو ضابطے اگر ہیں تو یہ بحالت مجبوری ہیں، بحالت مجبوری ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو نافذ کرنا شروع کر دیں اس سے گھر نہیں چلتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دو ایسی چیزیں ہیں جن سے آج ہم سب غافل ہیں، ایک تو نان نفقے کا معاملہ ہے، نان و نفقہ، اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم غافل ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نان اور نفقہ، یہ نفقہ جو بیوی کو دیا جاتا ہے دو قسم کا ہے، ایک مادی ہے اور ایک روحانی ہے. ہم نے تو مہینے باندھ دیے، یہ مہینے میں پیسے دے دیے، ضرورت پڑنے پر پیسے دے دیے، یہ تو مادی نفقہ ہوا. اور فرمایا ایک اور ذمہ ہمارے ہے، وہ ہے روحانی نفقہ، کہ بیوی کو دین بھی تو سکھاؤ. اب بیوی آپ کے پاس شوہر کے پاس آ گئی تو شوہر کا حق زیادہ ہے والدین سے، بیوی کے والدین سے زیادہ اب شوہر کا حق ہو جاتا ہے. اب والدین نے جو تربیت کی سو کی، بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب تو شوہر کی ذمہ داری ہے جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرے، جو دین اس کے ذمہ ہے وہ سکھائے اس کو. تو ہم ایک نفقہ تو دیتے ہیں، بہت سے لوگ دے دیتے ہیں، بعض لوگ تو اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، جتنی وسعت ہے اتنا نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے. تو ایک نفقہ تو بہت سے لوگ دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا نفقہ واجب ہوتا ہے اس کا کون اہتمام کر رہا ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر نے، بہت سے بزرگوں کا ہم نے یہ معمول پڑھا، ان کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو جمع کر کے کوئی دین کی کتاب پڑھ کر سنایا کرتے تھے. بچوں کو بٹھا کر کچھ تھوڑی سی بات نصیحت کر دیا کرتے تھے، چلے بھائی ہم اتنا نہیں تو ہم نے جو کچھ مسجد میں سنا، جو سنتے رہتے ہیں وہی سنا دیں اپنے بیوی بچوں کو ایک وقت میں جمع کر کے، یا کوئی دینی کتاب ہو وہ سنا دیں، کوئی جیسے فضائل اعمال ہے اور دوسری کتابیں، ان کا اہتمام ہو گھر میں ہمارے. دیکھیے ان کتاب وہ فضائل اعمال تو ایسی کتاب ہے اس سے تو لوگوں کی زندگیوں میں انقلابات آ گئے. معلوم ہوا اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو چکی تو کم سے کم بھائی اس کا اہتمام ہو جائے. اور کوئی دینی کتاب ہو اس کا بھی کر سکتے ہیں مگر کیجئے, بہرحال کرنا ضروری ہے. یہ بھی نفقہ ہے جو ہمارے ذمے واجب ہے واجب, اور اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. بتائیں ہم سب کو کہ واجب کی کوتاہی کتنا بڑا گناہ ہے. ترک واجب پر وبال وہی ہے جو فرض کے ترک پر ہوتا ہے. گویا ہم فرض کو ترک کر رہے ہیں. فرض کو ترک کرنے والا صاحب نسبت ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, یہ دونوں چیزیں حضرت نے بیان فرمائی, واقعی وہ اپنے وقت کے مجدد تھے. ایک تو یہ کہ نفقہ جو مادی, اور دوسرا روحانی نفقہ جو ہم نہیں دیتے, اور اس مادی نفقے کے اندر فرمایا کہ ایک صورت یہ بھی ہے, وہ بھی ضروری ہے ہمارے ذمے, کہ جو خرچہ ہم دیتے ہیں مہینے کا یا روزانہ کا, اس کے علاوہ بھی کچھ خرچہ دیں جس کا ہم کوئی حساب نہ لیں بیوی سے, جہاں چاہے وہ خرچ کرے. باقی بیوی کی تربیت ایسی کرنی چاہیے, اس کو دین اتنا سکھانا چاہیے کہ وہ غلط چیزوں پہ خرچ ہی نہ کرے. لیکن بہرحال کچھ اپنی وسعت کے مطابق 500 روپے, 1000 روپے, 2000, 3000 ایسے دینے چاہیے جس کا ہم سے کوئی حساب نہ لیں, وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے. یہ بھی ضروری ہے ہمارے ذمے, اس سے بھی کوتاہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 روپے ہی دیں مہینے کے یا 500 روپے دیں. جتنا ہماری وسعت ہو اتنا تو دیں, کم سے کم 100 روپے 200 روپے تو وسعت ہوتی ہے ہر ایک آدمی کی, اتنا ہی دے دیں, لیکن اس کا کوئی حساب نہ لے بیوی سے. ایک نفقہ یہ بھی ہے, اس سے بھی پہلو تہی ہے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہے پہلو تہی. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آدمی کو معلوم ہو اس سے اپنا پہلو بچائے. ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے آدمی کو تو کیا پہلو تہی, اس سے تو سیدھی سیدھی غفلت ہے. لہذا اگر غور کیا جائے تو مظلوم ترین طبقہ ہے عورت. میں آپ سے کیا عرض کروں, دیکھیں باپ مر گیا, باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی اس کو پیسہ نہیں دیتے, دکانوں پر جائیدادوں پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں. بس تمہیں تو تمہاری شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا تھا, بس وہی تمہاری میراث ہو گئی تھی. میراث کہاں سے ہوگی, یہ دیکھیں اتنے بڑے مفتی اعظم بن جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے بھائی, کون سی میراث ہے جو باپ کے مرنے سے پہلے تقسیم ہو رہی ہے؟ میراث تو کہتے ہی اس کو ہیں جو مرنے کے بعد تقسیم ہو, یا کون سی میراث تقسیم کر رہے ہیں؟ بس تمہارا وہی ہو گیا جو تمہیں ہم نے جہیز دیا تھا, اور وہ جو تمہاری شادی پہ اتنا اتنا ہزاروں خرچ ہوا تھا اور ہم نے ہال بک کرایا تھا, بس وہ ہو گیا. اب یہ دکانیں اور یہ نوٹوں کی گڈیاں اور یہ جائیداد, یہ پلاٹ سب ان پہ ہمارا حق ہے. اور اگر کوئی بڑا جو بڑا بیٹا ہو طاقتور, وہ لے اڑتا ہے, چھوٹے بھائیوں کو نہ بہنوں کو دیتا ہے. تو ایک طرف تو باپ کی جائیداد سے ان کو کوئی حصہ اکثر لوگ نہیں دیتے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں دو گاؤں آئے تھے, دو گاؤں کی زمین تھی, بہت بڑی زمین تھی, لیکن حضرت نے اس کو نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ ان لوگوں سے خریدی گئی ہے. خریدی تو جائز طریقے سے گئی تھی, لیکن فرمایا یہ ان لوگوں سے خریدی گئی ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو باپ کی میراث میں سے حصہ نہیں دیتے تھے. نہ جانے کن کن بیٹیوں کا حق اس میں تھا, اور اب یہ ہمارے پاس آ گئی ہے, اس میں برکت نہیں ہوگی, نہیں لیا جاتا. لائے تو صحیح ہمارے بزرگوں کے جیسا کوئی ہے, کہ ان کا دل کیا تھا, ذرہ برابر ان میں زمین کی اور دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں. مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ نے 5 گاؤں ان کا انگریز حکومت نے قبضہ کر لیا. کسی نے کہا حضرت آپ وہ کیجئے, عدالتی چارجوئی کیجئے. حضرت نے فرمایا میں اللہ کے دشمن سے کھڑے ہو کے یہ کہوں کہ میرا حق دے دو, میں نہیں کہتا, جاؤ دیکھ. وہ 5 گاؤں کی زمین چھوڑ دی حضرت نے, نہیں کیا کہ میں اللہ کے دشمن سے کھڑے ہو کے کہوں کہ تم میرا حق دے دو، گوارا نہیں کیا. آج کل تو 80 گز کے پلاٹ پہ 60 گز کے پلاٹ پہ قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک طرف تو بھائی اس کو حصہ نہیں دیتے، ادھر سے وہ مظلوم ہوئی. گھروں میں شادی ہو کر آئی تو شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے، کھانا کیوں وقت پہ نہیں پکایا، کپڑے کیوں استری نہیں کیے، گالیاں تک دینے سے گریز نہیں کرتے، پٹائی تک لگانے سے گریز نہیں کرتے. ایک دفعہ حضرت والا نے جوش میں آگے فرمایا تھا، حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے، جو لوگ بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتے. عام مسلمانوں میں ان کا شمار ہوگا، عام مسلمان رہیں گے، صاحب نسبت نہیں بن سکتے وہ. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی بیوی سے معافی مانگیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے جو کچھ آج تک تم پہ ظلم کیا وہ زیادتی ہوئی، ہمیں معاف کر دو. جب تک بیوی یہ اپنی زبان سے نہ کہے نا، اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. کہلوایا جائے اس کی زبان سے ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بیعت ہونا چاہتے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت کے اصول بڑے سخت تھے، تو فرمایا کہ آپ نے دور حدیث پڑھا ہے غیر مقلدین سے، آپ جائیے کسی مقلدین کے مدرسے میں جو کسی امام کی پیروی کرتے ہوں، وہاں جا کے آپ دورہ پڑھیے، تب بیعت کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. دوسری شرط، چار شرطیں لگائیں تھیں حضرت، دوسری شرط یہ لگائی کہ آپ کی تجوید درست نہیں ہے، قرآن آپ صحیح نہیں پڑھتے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درست کیجیے، بڑوں کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ کسی کلاس میں بیٹھیے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کیجیے کسی قاری صاحب سے، دوسری شرط یہ لگائی. تیسری شرط یہ لگائی کہ 40 خط لکھنے پڑیں گے پہلے، وہ چاہے آپ ایک مجلس میں لکھیں چاہے متفرق طور پہ لکھیں، بہرحال 40 خط پہلے لکھنے پڑیں گے آپ کو اصلاحی، پھر بیعت کروں گا. اور چوتھی شرط یہ لگائی کہ آپ کا تعلق پنجاب سے، مشرقی پنجاب سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں حضرت مشہور ہوگا اس زمانے میں. حضرت نے فرمایا وہاں بیویوں کو پٹائی لگاتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے لکھوا کر لائیے کہ ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہم مطمئن ہیں، تب بیعت کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. شرط لگا دی حضرت نے، کڑی شرائط، چار کڑی شرائط لگا دی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ دل پہ چوٹ تو لگ چکی تھی، لہذا وہ جو شرائط تھی ان کو پورا کیا حضرت. تو جو تجوید درست کی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، قرآن کریم کو درست کیا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کیا. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. ہم نے تو اللہ کی محبت کے راستے کو دشوار سمجھا تو دشوار ہے ہمارے لیے، آسان سمجھے تو آسان ہے. بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں. ایک شعر اور یاد آ گیا خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کے اشعار ہیں، بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں، اللہ کے عشق میں بہت لذتیں ہیں مگر ہاں، گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں، کانٹوں سے گزر کے آنا پڑے گا، نفس اور شیطان کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف چلنا پڑے گا، تب کہیں جا کے لذتیں ملیں گی، ایسے نہیں ملتی. حضرت فرماتے تھے پہلے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے. تو وہ مقلدین سے دورہ پڑا، ایک سال کا دورہ، وہ کتنی لمبی شرط تھی، ایک سال لمبی، وہ کیا حضرت نے، مفتی محمد حسن صاحب نے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا، اور 40 خط ایک ہی نشست میں لکھے. اتنا ان پہ یعنی ایک ایسی چوٹ ان کے دل پہ لگی ہوئی تھی کہ کئی تاکہ میری اصلاح ہو جائے، میں اللہ والا ہو جاؤں،
ایک نشست میں 40 خط لکھ دیے انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. اور جو چوتھی شرط تھی یہ بھی بہت کڑی شرط تھی کہ بیوی سے لکھوا کر لائیے, این او سی لائیے, جس کو ہم این او سی کہتے ہیں, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, یہ لے کر آئیے. تو واقعتاً بیوی کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا, لہذا جب یہ اس کا مرحلہ آیا تو انہوں نے بڑے اچھے برتاؤ, بہت اچھا طریقے سے سلوک شروع کر دیا. یہ ایک بہت عجیب تبدیلی تھی جو ان میں آئی. لہذا ایک دن, چند دن ہی گزرے تھے, ان کی اہلیہ نے ان سے کہہ ہی دیا کہ آج کل آپ کو ہو کیا گیا ہے, آپ تو ایسے نہ تھے. بس مفتی صاحب اسی وقت کے انتظار میں تھے, وہ اسی وقت کے انتظار میں تھے کہ ان کی زبان سے یہ نکلے اور میں فوراً بات کروں گا. انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھو یہ جو ہم آج کل آپ سے سلوک کر رہے ہیں نا, جس طرح ہم ساری زندگی ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے, ساری زندگی اسی طرح رکھیں گے سلوک, آپ ہمیں لکھ کر دے دو, ہمارے شیخ ہمیں بیعت فرما لیں گے, لکھ کر دے دو کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے بہت اچھا رکھا, انہوں نے لکھ کے دے دیا, وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے لکھ کے دے دیا اور واقعی نبھایا. ایسے نہیں کہ وعدہ کیا ہو اور پھر مکر گئے ہوں, نبھایا ہے اس کو اس وعدے, ساری زندگی نبھایا. میرے دوستوں یہ ایسے تھوڑی ہے, نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں کہ ہم بڑے خوددار ہیں, ہم کیوں, ہم تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیں گے, یہ بیویاں تو ہماری محکوم ہیں, ان کے آگے ہم جھکیں گے. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں, جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. بہرحال یہ تمام چاروں شرائط جب پوری ہو گئی تو حکیم الامت نے بیعت فرما لی, اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا. آخری زمانے میں اللہ اللہ کی, اور ایسے صاحب نسبت ہوئے کہ آخری زمانے میں ٹانگ کاٹی گئی تھی, وہ کسی مجبوری سے ٹانگ کاٹی گئی, تو ڈاکٹروں نے وہ جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے, بے ہوش کیا جاتا ہے, فرمایا کہ مجھے اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بے ہوش نہ کرو, میں ذکر الہی کر رہا ہوں, آپ اپنا کام کیجئے. تو ڈاکٹروں کا پینل تھا, انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, سوچے تو صحیح آپ یہ کہہ کیا رہے ہیں, ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹانگ کاٹی جا رہی ہو, باقاعدہ وہ کلہاڑوں سے وہ آریاں ہوتی ہیں ان کی اپنی, اس سے ہڈیوں کو کاٹا جاتا ہے, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے بے ہوش نہ کرو. تو فرمایا آپ اپنا کام کیجئے, مجھے اپنا کام کرنے دیں. بالآخر اپنی بات منوائی مفتی صاحب نے اور ذکر الہی میں مشغول رہے. وہ ڈاکٹر اور وہ ان کے معاونین جو اسٹاف ہوتا ہے, وہ حیرت سے دیکھتے رہے پورے آپریشن کے دوران کہ چہرے پہ کوئی تغیر نہیں, ذکر الہی میں مشغول اور ٹانگ کاٹی جا رہی, اور پوری ٹانگ کٹ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے یہ مقام ذکر الہی کا ان کو عطا فرما رکھا تھا. آپ اندازہ لگائیے یہ شیخ کے نگرانی میں سلوک کی مناظر طے کی, شیخ کی بتائی ہوئی شرائط کو پورا کیا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا, قرآن درست کیا, دورہ حدیث پڑھا دوبارہ ساری, اور پھر تعلیمات پہ عمل کیا, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تو ایک طرف تو یہ ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے ان عورتوں سے کہ تمہیں جو شادی پہ خرچ ہو گیا یہ ہو گیا, کوئی حصہ نہیں تمہارا باپ کے مرنے کے بعد, کچھ نہیں ملے گا. وہ بیچاری اس لیے خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی ہے کہ اگر میں اپنے بھائیوں سے کچھ کہوں گی تو ساری زندگی ان کی, میں جاؤں گی کہاں, اسی معاشرے میں رہنا ہے, ساری زندگی ان کی دشمنی مول لوں گی, تعلقات یہ منقطع کر لیں گے, لہذا وہ بھائیوں سے کچھ نہیں کہتے. مگر اللہ تو دیکھ رہے, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رو پڑے جانب آسماں دیکھ کر. اور شادیوں کے گھر جائے تو شوہر ظالم, یا وہ سسرال والے وہ سمجھتے ہیں کہ نوکرانی ایک اور آ گئی, ایک تو تھی کام والی جو آتی تھی, ایک کام والی اور آ گئی, بس ایک اور اضافہ ہو گیا, گویا بیٹی سمجھنے کے بجائے کام والی سمجھا جاتا ہے اور اسی انداز سے سلوک کیا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گھر گھر لڑائی جھگڑے غیبتیں اور چغلیاں اور تہمتیں لگ رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ روایات میں آتا ہے نا کہ شیطان جب کارگزاریاں سنتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو خوشی دو چیزوں سے ہوتی ہے. کوئی کچھ آ کے بتاتا ہے میں نے فلاں شخص سے چوری کروا دی, میں نے فلاں شخص سے ڈاکہ ڈلوا دیا, ان چیزوں سے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. دو چیزوں سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. نمبر ایک, کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہو, علم دین حاصل کر رہا ہو, اس کو وہاں سے ہٹا دے. اور نمبر دو, میاں اور بیوی میں, شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑا کروا دے کوئی شیطان, تو اس کو اس پر تو, ان دونوں چیزوں پر تو اپنی جگہ سے اٹھ کے رقص کرتا ہے, رقص ناچتا ہے وہ خوشی سے. یہ دو میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہے, یہ دو خاندانوں میں لڑائی ہے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے, تہمت اور الزام تراشی تک نوبت پہنچتی ہے, غیبتیں ہوتی ہیں. اس پر تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے رقص کرتا ہے, یا کسی مدرسے جانے والے طالب علم کو, بچے کو, کسی طالب علم نوجوان کو بہکا کر شیطان نے وہ لگا دیا دوسرے راستے پر, غلط راستوں پر, مدرسے سے ہٹا دیا. اس پر بھی اس کو بہت خوشی, رقص کرتا ہے, رقص شیطان. اس کو بزرگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے اسی طرح دربار لگایا ہوا تھا اور کارگزاریاں سن رہا تھا, تو بڑی بڑی کارگزاریاں سامنے آئیں. ایک چھوٹا سا شیطان تھا, کونے میں کھڑا ہوا تھا, اس سے پوچھا بھائی تم بھی تو کچھ بتاؤ. اس نے کہا کہ میں ان اتنے اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں, ان کے سامنے تو اگر آپ میرا کارنامہ سنیں گے تو آپ کوئی اہمیت نہیں دیں گے اسے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم پھر بھی بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک طالب علم مدرسے جاتا تھا, میں نے اس کو ہٹا دیا, وہاں سے مدرسے سے ہٹا دیا. بس اس نے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور رقص شروع کر دیا اس کو. تو دوسرے شیاطین نے کہا بھائی ہماری کارگزاری میں تو آپ کو اتنا رقص, آپ نے اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا, آپ تو اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں, اس کی ایسی کوئی خاص کارگزاری تو نہیں ہے اور اس پر آپ رقص کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تمہیں کیا معلوم, ایک عالم کا بننا ایک عالم کا بننا ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقیون واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے, بھاری ہے. ایک فقیر یعنی عالم, وہ شیطان پر 1000 صوفیوں سے زیادہ سخت ہے. صوفی کو تو بڑے آرام سے بہکا لیتا ہے, اور اس نے کیا بھی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, چلو ذرا میرے ساتھ. ایک صوفی کے دروازے میں پہنچے, بڑی عبادت گزار, بہت عبادت گزار تھا وہ. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے بہت خوش ہوئے, میں جبریل امین ہوں اور گدا سامنے کھڑا کیا ہوا تھا تیار. اس نے کہا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا خوش ہو کر. جی بہت اچھا میں آتا ہوں. کہا ایسے نہیں, آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے, پٹی باندھ دیجیے پھر چلتے ہیں. پٹی بندھوائی آنکھوں پہ اور پھر اس کو گدھے پہ بٹھا کے اور کہا کہ یہ ہے وہ سواری اور اس پہ جانا ہے ہمیں معراج کے سفر پر. تو وہاں جو ٹیلے تھے, پہلا ٹیلا آیا کہ یہ پہلا آسمان ہے, اس نے کہا یہ پہلا آسمان ہے. دوسرا ٹیلا آیا, اس نے کہا یہ دوسرا آسمان پہ اس وقت آپ پہنچ گئے ہیں. اور اسی طرح اس کو وہیں چھوڑا اور پھر اپنے شیاطین کو لے کر واپس آئے اور کہا چلو اب ایک عالم کے پاس چلتے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, عالم کا, اس سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کا یہ علم دین, آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا ہے. تو وہ جو مولوی اور عالم تھا, اس نے پٹائی لگانی شروع کی شیطان کی کہ یقیناً تو شیطان معلوم ہوتا ہے, اور بھاگے یہ سب جان بچا کے, جان بچا کے بھاگنا پڑا. کہا دیکھ لیا کیا فرق ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیر صوفی عالم جس نے اللہ کی محبت نہ سیکھی ہو, نرا علم دین ہو اس کے پاس, وہ اپنی محنت سے 100 صوفی تیار کر سکتا ہے.
اس کے پاس مسجد میں کچھ لوگ آئیں گے، اگر امام ہے، خطیب ہے، تو وہ قرآن و حدیث ہی سنائے گا، اگرچہ غیر صوفی ہے، اس نے اللہ کی محبت نہیں سیکھی، نرا علم دین سیکھا ہے مدرسوں میں، لیکن پھر بھی کوئی قرآن و حدیث سنائے گا، ظاہر ہے کہ کوئی فوج بات نہیں سنائے گا، غلط باتیں نہیں کرے گا، قرآن و حدیث ہی سنائے گا. تو جو طلب لے کر آئیں گے وہ صوفی بن سکتے ہیں، جو طلب کے ساتھ آئے ہیں اس کے پاس کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے، عمل کریں گے، صوفی بن جائیں گے. تو فرمایا کہ ایک غیر صوفی عالم 100 صوفی تیار کر سکتا ہے، لیکن 100 صوفی مل جائیں ایک عالم نہیں بنا سکتے. 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے. پڑھائیں اس کو ہدایہ، اور پڑھائیں اس کو مشکات شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، یہ پڑھائیں اس کو، نہیں پڑھا سکتے. تو ایک غیر صوفی عالم 100 صوفی بنا سکتا ہے، 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے. یہ فرق ہے. تو بہرحال شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ان دو باتوں پر، ایک تو میاں بیوی کے جھگڑے پر، اور دوسرا کسی کو مدرسے سے ہٹا دینے پر ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار مقرر فرمایا، ذرا معیار دیکھیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، وہ سب سے اچھا ہے تم میں. اور میں، اے صحابہ، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بطور ناز کے ناز کیا کرتی تھی، اور شریعت نے حق دیا ہے بیوی کو ناز کرنے. آج تو ہم یہ حق بھی نہیں دیتے بیوی کو، شریعت نے حق دیا ہے، ہم نہیں دیتے اس کو کہ بیوی کبھی کبھی ناز کر لیا کرے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ، جن دنوں میں تم مجھ سے روٹھی ہوئی ہوتی ہو، ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج کل مجھ سے ناراض ہو، اور جن دنوں میں تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، مجھے اس وقت بھی پتا چل جاتا ہے کہ آج کل عائشہ تم مجھ سے بہت خوش ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کیا کون سی بات ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں آج کل آپ سے ناراض ہوں، روٹی ہوئی ہوں؟ اچھا حضرت عائشہ بھی جان، اچھا ایک بات بتائیے، حضرت عائشہ امتی بھی تو تھی نا، امتی تھی کہ نہیں تھی؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی، امتی اگر نبی سے روٹ جائے، ناراض ہو جائے، تو یہ تو کفر ہے. اس مسئلے کو حضرت عائشہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ میں امتی کی حیثیت سے تھوڑی ناراض ہو رہی ہوں، میں تو بیوی کی حیثیت سے ناراض ہو رہی ہوں، بیوی کی حیثیت سے روٹی ہوں. اس بات کو وہ بھی سمجھتی تھی، اور حضور بھی سمجھتے تھے، اور حضور اس بات کو محسوس نہیں فرماتے تھے. تو فرمایا، عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جن دنوں میں تم مجھ سے روٹی ہوئی ہوتی، اور جن دنوں تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، اس وقت بھی پتا چل جاتا ہے. انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا، جن دنوں تم ناراض ہوتی ہو، روٹی ہوئی ہوتی ہو، اور تمہیں قسم اٹھانی پڑ جائے، تو تم کہتی ہو وربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. اور جن دنوں تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، ان دنوں تمہیں کوئی قسم اٹھانی پڑے، تو تم کہتی ہو ورب بھی محمد، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی قسم، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج کل تم مجھ سے ناراض ہو یا خوش ہو. لیکن دیکھیے، یہ فرمایا کہ عائشہ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، یہ فرمایا. بھائی روٹنا، ناراض ہونا، ناز کرنا بیوی کا حق ہے، شریعت نے دیا اس کو، حضور کا سکوت فرمانا دلیل ہے اس بات کی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ، ہم تو ادھر سے غصہ اور ادھر سے ہمارا غصہ، جب دونوں کا غصہ ملے تو پھر کیا ہو، کیا انجام ہو؟ وہ ایک صاحب نے کہنے لگے کہ وہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر پہ آئے، کہنے لگے کہ وہ آپ کے گھر سے ہمیں ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں ہر وقت، تو
ہمارے گھر میں تو روزانہ لڑائی ہوتی ہے میری اور میری بیوی کی، آپ کیا گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں قہقہوں کی، کچھ ہمیں بھی تو بتائیے آپ کے یہاں اتنا اتفاق کیسے ہے؟ وہ پھر ہنسے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ میری اہلیہ جب بیلن کھینچ کے مارتی ہیں مجھے اور نشانہ ان کا خطا جاتا ہے میں ہٹ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں، اور اگر نشانہ لگ جائے میرے وہ بیلن آ کے مجھے لگے تو یہ ہنستی ہیں، یہ آوازیں آتی ہیں آپ کو. بھائی آج کل تو بڑا یہ حال ہے میرے دوستو، اس طرح گھر نہیں چلتے. گھر جو ہے وہ ہمیشہ رابطے سے چلتا ہے، ضابطوں سے نہیں، قوانین بنا کے دینے سے نہیں. یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو ورنہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بیوی سے اپنے ماں باپ کی خدمت آپ لینا چاہتے ہیں تو بیوی کے ماں باپ کی خدمت کیجیے. کبھی کبھی اس کو ہدیہ کے اپنے امی ابو کو دے دینا، کچھ دے دیا، کچھ ان کے ساتھ جب ملاقات ہو اچھا سلوک کیا. آپ یہ کیجئے، دیکھیے آپ کی بیویاں خود ہی اپنے ساس سسر کی خدمت کریں گی. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم ضابطہ بنا کے دے دیں. ان ضابطوں سے گھر نہیں چلتے، ڈنڈے کے زور پر یہ گھر نہیں چلتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرأۃ کالظل، یہ عورت کی مثال، بیوی کی مثال پسلی کی طرح ہے. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یہ ہماری پسلیاں مڑی ہوئی ہیں. کوئی بھی آغا خان اسپتال جا کے یہ نہیں کہتا کہ میری پسلیاں یہ مڑی ہوئی کیوں ہیں، آپ سیدھا کیجئے ان کو. جیسے ران کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے سیدھی ہے، ران کی ہڈی سیدھی ہے، ایسے یہ کیوں نہیں ہے، ان کو بھی سیدھا کیجئے. حضور نے فرمایا ان اقمتھا کسرتھا، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، تم اس کو توڑ بیٹھو گے. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، واو حالیہ ہے یہاں کہ اگر تم اس سے، اسی ٹیڑھی پسلی سے، اس مڑی ہوئی پسلی سے فائدہ اٹھا لو تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. درا حالے کہ اس میں عوج یعنی ٹیڑھ پن موجود ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ بھی تو سیکھنے کی بات ہے. ایک دفعہ حضرت والا نے دیکھیں اللہ والے کیا کیا باتیں بتاتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی بیوی سے مسکرا کر اور خوب اچھے طریقے سے ہنسی مذاق کی باتیں مت کرنا. یا اپنے والدین کے سامنے خوب تعریفیں کر رہے ہیں بیوی کی، فرمایا اس سے شیطان آ کر ان کے کان میں یہ کہے گا اچھا کبھی اس نے تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جو آج یہ بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، حالانکہ تم نے اس کو پالا ہے. میں نے یہ بات اپنے ایک دوست کو بتائی، ان دوست نے مجھے بتایا کہ ہمارے کہ ان کے خالہ زاد بھائی وہ ایسے ہی کرتے تھے، دسترخوان پہ ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے اور اپنی بیوی سے مذاق کر رہے ہیں، بالآخر وہ ماں باپ کے شیطان نے ڈال دیا ان کے دل میں کہ کبھی آپ سے بھی اس طرح اس نے بے تکلفی کیے، ایسا اس نے آپ کے ساتھ بھی محبت دی ہے آپ کو، ماں باپ کے دل میں ڈال دیا اس نے اور کامیاب ہو گیا، بالآخر طلاق ہوئی اور علیحدگی پر بات ختم ہوئی. یہ کیا ہے بھائی؟ بزرگوں سے سیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی بیوی بی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ بھی اللہ والوں سے سیکھنے کی ضرورت. ہاں بیوی بی سے کہہ دینا چاہیے پہلے ہی کہ ہم آپ کو دیکھو، یہ بات نہیں ہے کہ ہم خوش ہیں، ہم ماں باپ کے سامنے آپ سے بس ضروری بات کریں گے اور کام کی بات ہوگی وہ کر لیا کریں گے، اور وہ بھی سنجیدگی سے، باقی جب ہم خلوت میں آئیں گے تو آپ پوری کمی پوری کر دیں گے. ہم جب ہم خلوت میں ہوں گے تو ہم آپ کو کمی پوری کر دیں گے، ہم اس وقت آپ سے کچھ ہنسی مذاق کر لیا کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں، فرضی کہانی، فرضی حقیقی نہیں، شمائل میں یہ روایت موجود، لمبی روایت ہے، حضور کہانی سنا رہے ہیں، آؤ عائشہ کہانی سنو، فرضی کہانی سنا رہے ہیں. ایک عورت ایسی تھی، اس کا شوہر ایسا تھا، بس وہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. یہ کیا چیز تھی؟
دلجوئی کی، جہاں سے حضرت عائشہ پیالے میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں، حضور بھی وہیں اپنے ہونٹ اپنے لبے مبارک رکھ کر وہاں سے پانی پیتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ اور رات کو خلوت میں فرماتے تھے کلمینی یا حمیرا، آؤ حمیرا باتیں کرتے ہیں. حمیرا نام رکھا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم حمیرا حضرت عائشہ کا. تو اس سے معلوم ہوا ایک پیار کا نام الگ سے رکھنا چاہیے بیوی کا. حضرت والا نے ایک شعر میں فرمایا لیلہ اپنی اہلیہ کو، پیرانی صاحبہ رحمہ اللہ تعالی، زوجہ من بہر من لیلائے من کہ مرا دادست او مولائے من. میری زوجہ میرے لیے میری لیلہ ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے دی ہے، مولا نے دی ہے نا. اچھا ایک دفعہ حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہیں کوئی تمہارا شیخ کوئی ہدیہ دے تم اس کو کتنا سنبھال کے رکھو گے، یا تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی چیز دیں بیٹا لو تمہیں ہم تمہارے لیے لائے ہیں، آپ کتنا سنبھال کے اس کو رکھیں گے کہ میری امی نے دی ہے یا میرے ابو نے دی ہے. اور بیویاں ہم کو دی ہیں ہمارے اللہ نے، یہ رشتے وہاں طے ہوئے آسمانوں پر، اللہ نے ہمیں یہ بیویاں دی ہیں کہ لو ہم دے رہے ہیں تمہیں. کیوں؟ اس کی دلیل بھی سن لیجیے. بیویاں ہماری بیویاں بنی ہیں نکاح کے واسطے سے، اور نکاح شریعت کا حکم ہے اور شریعت اللہ کی ہے. بیویاں ہماری بیویاں کیسے بنی؟ نکاح کے واسطے سے. نکاح کس کا حکم ہے؟ شریعت کا. شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. معلوم ہوا اللہ نے دی ہمیں یہ بیویاں، تو اللہ کی دی ہوئی چیز کو کتنا سنبھال کے رکھنا چاہیے، یا اس کو پٹائی لگانی چاہیے، یا اس کو گالیاں دیں گے ہم؟ اس چیز کو ہم گالیاں دیں گے جو چیز ہمیں اللہ نے دی ہو؟ یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے کہ ہم ویسے تو خوب صحیح ہیں اور جہاں مزاج کے خلاف پیش آئے یہ چیز تو ہم سے بڑا ظالم بدماش بھی کوئی نہیں. بعض علاقے ایسے ہیں، میں نے یہاں تصدیق کی طلبہ سے، میں نے تو سنا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہلی رات میں بیوی کی پٹائی ہوتی ہے، ڈنڈا تیار رہا. میں نے وہ سنا طلبہ سے تصدیق کی، تو انہوں نے کہا ہاں ڈنڈا تیار رکھا جاتا ہے، شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کام آ رہا ہوں. میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا لبے لباب یہ تھا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ اس کا حاصل تھا جو طلبا نے بتایا. پہلے ہی سے اپنی دھاک بٹھا دو کہ آئندہ یہ کوئی سر نہ اٹھا سکے ساری زندگی. بلا قصور کے مارا جاتا ہے، بلا قصور کے، یعنی پہلی رات میں جب شوہر خلوت میں جاتا ہے اسی وقت پٹائی، ڈنڈا تیار رکھا جاتا ہے. اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرا ڈنڈا کہاں جا کے لگ رہا. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے دوستو ایسے تو آدمی صاحب نسبت نہیں بنتا. جس کے دل کو اللہ سے کچھ تعلق بھی حاصل ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بیوی کو نوکرانی سمجھنا اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، بیوی کو گالیاں دینا اور یہ کہنا کہ اب تیرا باپ بھی نہیں ہے نہ تیرے بھائی ہیں، کون مجھ سے بچائے گا؟ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں حضرت عائشہ کی آواز کچھ بلند ہو گئی، ناز کے انداز میں کچھ وہ بات کر رہی تھی، آواز بلند ہو گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، حاضر ہوئے، انہوں نے سن بھی لیا، باہر تک آواز آ رہی تھی. تو چونکہ ان کی صاحبزادی تھی وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ تو حضور کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا، بیچ میں حضور حائل ہو گئے، میں آپ جائیے، میرا ان کا معاملہ ہے، آپ جائیے. ان کو بھیج دیا، وہ بھی مطیع اور فرما بردار صحابی تھے، سب سے بڑے صحابی تھے، چلے گئے. اور پھر حضرت عائشہ کی طرح مڑے، کوئی اور ہوتا تو کہتا اب تو تیرا باپ بھی نہیں ہے، اب کون بچائے گا تجھے، اب پٹائی لگاتا ہوں. مڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھا میں نے تمہارے والد صاحب کو کیسے بھیج دیا. بھائی یہ نہیں ہوتا کہ بس جو ایک نوکرانی اور ایک لونڈی ہاتھ آ گئی ہے جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو. میرے دوستو نہیں،
یہ راستہ محبت سے طے ہوتا ہے، یہ راستہ رابطوں سے طے ہوتا ہے. دیکھیں حضور پیار کا نام بھی رکھ رہے ہیں حضرت عائشہ کا، اس کا مطلب ہے اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. بے پردہ عورتوں پر نظر ہے اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے مجھے حلال کی بیوی دے رکھی ہے، میں کیوں دیکھوں ان کو، کیا ضرورت ہے مجھے دیکھنے کی. اللہ نے حلال، جب حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا جب نہیں دی مجھے حلال کی میں غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، جب مجھے حلال کی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تو میں چھپ کے حرام کی کیوں پیوں، یعنی چھپ کر گناہ کیوں کروں، یہ مراد ہے. حضرت فرماتے تھے جب تک تم بیویاں نہ ملیں، شادی نہ ہو رہی ہو، اللہ پر فدا رہو، اللہ پر فدا رہو، اور جس کی شادیاں ہو جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. لیجئے کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ جس آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اس نے آدھا دین تو مکمل کر لیا، آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا، آدھا دین. النکاح و نصف الایمان، یہ بھی فرمایا ایک روایت. تو جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے تقوی اختیار کر لیں، بس لیجئے کام بن گیا، پورا دین مکمل ہو گیا. بیوی محبت نہیں دیتی، یہ ہم نے کتنی محبت دی یہ بتائیے، بیوی کی طرف سے بے رخی ہے، ہمارا خیال نہیں کرتی. بھائی آپ نے کتنا خیال کیا، آپ نے اس کے کتنے حقوق ادا کیے، یہ تو سوچیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے خوب حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہو، نرم برتاؤ ہو، ہر غلطی کو برداشت کیا جا رہا ہو پندرہ پیشانی سے، اور وہاں سے پھر بھی ایسا ہو، ایسا نہیں ہوتا. اور کب تک ہوگا ایسا، آدمی کا دل پسیت جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اخلاق کس سے پیش آتا جا رہا ہے، تو بڑے بڑے ظالم کا دل پسیت جاتا ہے. عورتوں کا دل تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں. ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنا خیال رکھا. دیکھیں اللہ والوں کی کیا بات ہوتی ہے. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے یہ بتایا، بتانے اپنے قریب کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ساری زندگی ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ میرے شوہر تھے، مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کر دو، میرا یہ کام کر دو. فرمایا انہوں کی اہلیہ نے بتایا کہ میں اپنی خوشی سے اپنی سعادت سمجھ کے ان کے کام کرتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں کہا ساری زندگی میں کہ یہ کام کر دو. اندازہ لگائیے. تو بس ایک بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے ایک مرید نے، ان کی اہلیہ بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے بیٹھ تھی، وہ خود بھی بیٹھ تھے، انہوں نے دعوت کی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی، تو کھانا وغیرہ کھایا اور پردے تک حضرت تشریف لے گئے کہ ان کی اہلیہ سے کچھ بات کرنے کے لیے، بیٹھ بھی تھی تو پردے کے پیچھے سے یہ فرمایا کہ جزاک اللہ آپ نے جو کھانا بنایا وہ بہت اچھا تھا. عورت کو جب کہنا ہو تو جزاک اللہ نہیں جزاک اللہ کہنا چاہیے، کاف کے نیچے زیر لگا دیجیے، جزاک اللہ. تو آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، ہمیں بہت مزہ آیا. تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی پردے کے پیچھے سے، ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے اور فرمایا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ تو پیچھے سے جواب آیا ان کی اہلیہ کا، ان ساتھی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے 40 سال ہو گئے، انہوں نے آج تک کھانا بنا کے دیتی رہی، آج تک یہ نہیں کہا کہ آج تم نے بہت مزے کا کھانا بنایا. 40 سال ہو گئے، آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا جو آج آپ نے ایک کھانا کھا کر فرمایا ہے. کہ کھانا بڑے مزے کا تھا, ہمیں بہت مزہ آیا. بھائی اتنے کلمات کہنے میں کیا حرج ہے اگر آپ بیوی کو کہہ دیں؟ بیویوں کا 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے. لہذا یہ واقعہ کسی نے سن لیا, یہ واقعہ کسی نے سن لیا ہوگا, اس نے ٹھان لیا کہ میں آج جا کے کہوں گا بیوی سے کھانا. انہوں نے وہ بھی ایسے ہی سے کبھی کہا نہیں تھا انہوں نے, تو انہوں نے جا کے کہا کہ کھانا کھایا اور کہا بھائی واہ بہت مزے کا کھانا ہے. تو ان کی بیوی رونے لگی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, اب تو میں نے تعریف کی ہے, اب یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کی انہوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ساری زندگی گزر گئی آپ کے ساتھ, اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا, آج پڑوس میں سے کھانا آیا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ مزے, ویسے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بہت مزے کا کھانا بنا ہے, اس لیے رو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق ہمیں اس دیواجی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ والا بنا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.